السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں نواز شریف کی حکومت اور اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، تاہم دیگر سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ دونوں فریق بات چیت پر آمادہ رہیں تاکہ موجودہ سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے. حکومت کو اندرون ملک اپوزیشن کے احتجاج کا سامنا ہے، جبکہ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحد پر صورتحال کافی کشیدہ ہے کیونکہ سرحد پار سے فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. فوج کی اطلاعات میں کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارت نے جولائی کے مہینے سے اب تک فائر بندی کی 23 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو نے غزہ کی پٹی کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ جہاں فلسطینی عسکریت پسند مصروف عمل ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں. وزیراعظم نے کہا کہ ایسے مقامات پر حملہ کیا جا سکتا ہے. اسرائیلی وزیراعظم نے اتوار کے روز یہ بیان دیا، جس سے ایک روز پہلے اسرائیل کے ہوائی حملوں میں غزہ کی ایک رہائشی عمارت تباہ ہو گئی تھی. اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق غزہ کے مکینوں کو فوری طور پر وہ جگہ خالی کرنا چاہیے جہاں حماس بقول ان کے دہشت گرد کارروائیوں میں مصروف ہے. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اس کئی منزلہ عمارت کے مکینوں کو حملے سے پہلے خبردار کیا تھا کہ وہ عمارت سے نکل جائیں. اس حملے میں تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے. ہفتے ہی کے روز اسرائیل کے ایک اور حملے میں 7 منزلہ دفتری عمارت تباہ ہوئی. اسرائیل نے کہا کہ اس عمارت میں حماس کے دفاتر تھے. غزہ میں اتوار کے روز اسرائیل کے فضائی حملے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ اتوار ہی کے روز شام کے علاقے سے اسرائیل کے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے کھلے علاقے میں راکٹ فائر ہوئے. فوری طور پر ہلاکتوں کی کوئی خبر نہیں ملی اور یہ بھی واضح نہیں کہ راکٹ کس نے فائر کیے. مصر نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر زور ہے کہ وہ دیر پا فائر بندی قبول کریں اور بالواسطہ مذاکرات کے لیے قاہرہ واپس لوٹیں. دونوں فریق ایک دوسرے پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے جو ناتانس میں اس کی جوہری افسودگی کے مرکزی مقام کی طرف بڑھا تھا. ایرانی افواج نے کہا کہ انہوں نے راڈار کی تہ میں نہ آنے والے سٹیلتھ ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے مار گرایا. بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرون کب گرایا گیا اور ایران کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل نے کہا کہ وہ غیر ملکی رپورٹوں پر تبصرہ نہیں کرتا. ناتانس تنصیب میں 16,000 سے زائد سینٹریفیوجز یورینیم کی افزود کی کرتے ہیں. ایران یہودی ریاست کی بقا کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اسرائیل نے اکثر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. ایران کے وزیر خارجہ دو روزہ مذاکرات کے لیے عراقی دارالحکومت پہنچ گئے ہیں. محمد جاوید ظریف اتوار کے روز بغداد پہنچے. پروگرام کے مطابق وہ اپنے عراقی ہم منصب ہوشیار زرداری اور نامزد وزیر اعظم حیدر علی ابدی سے ملاقات کریں گے. وہ عراقی صدر فواد معصوم سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں اور صبح دوش ہونے والے وزیر اعظم نوری المالکی اور دوسرے عہدیداروں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. ان ملاقاتوں میں توجہ کا مرکز عراق میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ گروپ نے ملک کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے. عراق بھر میں ہونے والے بم حملوں کے واقعات کے نتیجے میں ہفتے کے روز بھی کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے، جس سے ایک ہی روز قبل جمعے کی نماز کے دوران ایک سنی مسجد پر ہونے والے حملے میں کم از کم 60 افراد مارے گئے تھے. لیبیا کو ایک نئے سیاسی بحران کا سامنا ہے کیونکہ ایک اسلام پرست ملیشیا ملک میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ اس کے جنگجوؤں نے طرابلس کے تباہ حال بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. لیبیا کے دارالحکومت میں واقع ہوائی اڈے پر قبضے کے بعد ساحلی شہر مصراتہ کی ملیشیا نے پرانی جنرل نیشنل کانگریس کی بحالی پر زور دیا. ملیشیا کا الزام ہے کہ جون میں منتخب ہونے والی پارلیمان ہوائی اڈے پر مصراتی اہداف پر نامعلوم فضائی حملوں میں شریک تھی. مصراتی گزشتہ ہفتے کیے جانے والے ان فضائی حملوں کے لیے مصر اور متحدہ عرب امارات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. قاہرہ اس میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے، لیکن یو اے ای نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے مشرقی علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خطرات کے پیش نظر آئندہ سال کے لیے دفاعی اخراجات میں 3 ارب ڈالر تک اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے. اتوار کو ملک کے 23 یوم آزادی کے موقع پر دارالحکومت کیف میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ علیحدگی پسندی کا خطرہ آنے والے دنوں میں بھی یوکرین کو درپیش رہے گا، اس لیے ملک کو اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے. مغربی معائنہ کار کہتے ہیں کہ جمعے کو مشرقی یوکرین میں داخل ہونے والا روسی ٹرکوں کا قافلہ واپس چلا گیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کا امکان ہے. اور سیرا لیون میں پارلیمنٹ نے جمعے کے روز ایک نیا قانون منظور کیا، جس کے تحت اگر ایبولا وائرس سے متاثرہ شخص کو چھپانے کی کوشش کرنے والے کو جیل بھیجا جا سکتا ہے. خبریں ختم ہوئیں، اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
پروگرام انتر نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنے کو آج 10 روز ہو گئے ہیں, اور دونوں جانب سے کوششوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ فریقین اور حکومت کے درمیان ابھی تک کوئی مفاہمت کی صورت نہیں نکل پا رہی ہے. ہر چند کی سیاسی جماعتیں اس بارے میں کوشائیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بظاہر تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو تیسرا دور کل ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ ناکامی پر یا تعطل پر ختم ہوا ہے. اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ڈاکٹر طاہر القادری نے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے. ان کی سلسلہ رہا ہے غالباً یہ مذاکرات پھر بھی ہوں گے. دوسری جانب تمام سیاسی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی صورت سے اس تعطل کو ختم کیا جا سکے, اور حکومت اور احتجاج کرنے والی فریقوں کو ایک پیج پر لایا جا سکے تاکہ ملک میں صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. اس کے سیاسی نقصانات بھی ہیں, اور اس کا جو اقتصادی اثر جو ہے وہ بھی ملک کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. تازہ ترین صورتحال کیا ہے, ہمارے ساتھی محمد اشتیاق اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, جن سے ہم پوچھیں گے, جس کے بعد ہم مختلف ماہرین سے اس بارے میں بات کریں گے. اشتیاق صاحب, السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
یہ بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت؟
جی اس وقت جس طرح آپ نے احاطہ کافی تحصل احاطہ کر لیا اپنے انٹروڈکشن میں, اب بھی دونوں جماعتوں کے دھرنے جاری ہیں. عموماً تحریک انصاف کے جو دھرنے میں رات کے وقت لوگ شامل ہوتے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے اپنے حامیوں سے باہر نکل کر ایک مرتبہ پھر خطاب کیا, اور انہوں نے اپنے اسی مطالبے کو دہرایا کہ وہ کسی صورت وزیر اعظم کا سیٹ لیے بغیر نہیں جائیں گے. آج دن کو وزیر اعظم کا خصوصی پیغام لے کر وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق طاہر القادری کے پاس پہنچے تھے, جس کے بعد یہ امید, انہوں نے بعد میں ایک مختصر بات کی جس طرح یہ امید ہو چلی تھی کہ اب شاید ان کے درمیان, حکومت اور عوامی تحریک کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہو سکے گی. اور مسلم لیگ نون کے ذرائع کے پاس وزیر اعظم کی طرف سے جو عوامی تحریک کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ساتھ تصادم میں جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی ان کے خلاف مقدمہ قائم, تحقیقات کا مطالبہ تھا, جس پر وزیر اعظم نے خواجہ سعد رفیق کے ذریعے طاہر القادری کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس واقعے میں ملوث ان لوگوں کی ہلاکت پولیس اہلکاروں کے خلاف اور اداروں کے خلاف قانونی کاروائی جائے گی. لیکن کچھ دیر پہلے جب علامہ طاہر القادری نے ایک مرتبہ پھر اپنے نامیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ اپنے مطالبے پر قائم ہیں, ان کا مطالبے میں وفاقی حکومت کے خاتمے کے علاوہ پنجاب حکومت کا خاتمہ بھی شامل ہے, وہ تو قومی اسمبلی کی تعلیم کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, وہ صورتحال ہے. تاہم مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, وہ تحریک انصاف کے تقریباً تمام ہی مطالبات کو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مان لیا گیا ہے, صرف ایک نقطے پر اختلاف باقی ہے, اور وہی عمران خان کے نزدیک وہی بنیادی نقطہ, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے کل ایک تجویز یہ دی تھی کہ اگر وزیر اعظم اس روز کے لیے مستعفی ہو جاتے ہیں اور حکومت برقرار رہتی ہے اور تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن حکمران جماعت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ صرف بظاہر ایک مائنس ون فارمولہ نظر آتا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, اور یہ بھی وجہ ہے کہ جو بھی جماعتیں ہیں پارلیمان میں, پاکستان میں کچھ 12 جماعتیں ہیں اور حکومت کا ان میں سے 11 جماعتیں ہیں ماں سوائے تحریک کے, تمام ہی اس مطالبے کی مسترد کر چکی ہیں جس میں وزیر اعظم کے استعفے کا کہا جا رہا ہے اسمبلی کی تحریک کا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو کہ
بات چیت کی اور دونوں جماعتوں کے رابطوں کی. اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اشتیاق چودھری صاحب ہیں جو پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. اشتیاق چودھری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم.
یہ بتائیے اشتیاق چودھری صاحب کہ اس وقت کیا صورت حال ہے؟ جو ابھی ہم سن رہے تھے, جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اجازت دے چکے ہیں, یہ کہاں تک حقیقت ہے؟
ڈاکٹر طاہر القادری نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا, ہم مذاکرات کے حامی ہیں, پرامن لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو. بات صرف یہ ہے, بات ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھی گزشتہ دنوں بھی. ہمارا جو پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر ہے وہ درج ہو, اور اس کے بعد باقی جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو دس نکاتی ایجنڈا ہے, سوشل اکنامک ایجنڈا, اس پر بات کی جائے. اب ہوا یہ کہ تین چار روز میں صرف اس سے آگے ہی بات نہیں بڑھی, اور پہلی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی, آج انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس ایف آئی آر کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یہ کہ وہ اس ایف آئی آر پر بات کرتے ہیں, یہ وہ خواجہ صاحب رفیق جو آئے تھے یہ وہ پیغام لے کے واپس گئے ہیں اپنے جو پرائم منسٹر سے بات کریں گے, کیا وہ ایف آئی آر پر بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. ہمارا یہ فرسٹ مقصد وہ یہی ہے کہ ایف آئی آر درج ہو, اور ایف آئی آر کے جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو, اور اس کے بعد باقی مطالبہ سامنے لے کے آنے چاہیے.
اچھا,
ہمارا تو دو ٹوک ہے, اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر تو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ شہدا کا قبرستان بنے گا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم وائلنٹ نہیں ہیں, ہم نان وائلنٹ رہیں گے. تو پھر اگر ڈائلگ کے ذریعے ایسا نہیں ہوگا تو دوسری طرف پھر حکومت اگر کوئی اختیار کرے گی کوئی ایسا راستہ وائلنس کا تو پھر ہم جان دے دیں گے, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں.
اچھا, اس طرح چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے اسحاق خاقوانی صاحب نے, جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں. خاقوانی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا جو ڈائیلاگ ہونے والا تھا جس کا کل تیسرا راؤنڈ ہوا, اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ از دیٹ آن اور یہ ختم ہو گیا؟ وہ
جی ہاں, وہ اس کا جی میٹنگ ہوئی اور ہم تو بڑے پر امید تھے کیونکہ ہم نے دو تین چیزیں ان کے کہنے پہ مان بھی گئے تھے, اور ہم نے اپنا ایجنڈا جو تھا وہ جو ڈیمانڈ کا اس کو ریڈیوس بھی کر دیا, اور ہم نے اس کو بھی یہ بھی کر دیا کہ چلے اگر پرائم منسٹر صاحب مستعفی نہ ہوں تو کم از کم ایک مہینے کے لیے وہ مستعفی ہو جائیں, اور وہ جب تک کہ ٹریبیونل جو ہے سپریم کورٹ کا ٹریبیونل کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اگر وہ 15 دن میں پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ کا ٹریبیونل تو 15 دن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر ان کی کسی چیز میں انسٹیٹیوشنل بےمانی نہیں کی, اگر ادارے نے بےمانی نہیں کی, اگر کسی انڈیویجول نے کی ہے تو وہ تو اس کو تو خیر کوئی اس کی تو ایک ریمیڈی اور ہے, اگر کسی ادارے نے بےمانی مل کے کی ہے تو پھر مستفی ہو جاتے. انہوں نے وہ بات بھی نہیں مانی. ہم نے تو کہا کہ اتنی پاکستان میں یہ سب زور لگاتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا ضروری ہے, تو جمہوریت کی بقا صرف اپوزیشن کی سر پہ تو نہیں ہے نا جناب, جو حکومت کے اندر ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت چلتی رہے پاکستان میں.
جی, تو یہ بتائیے مجھے کہ اب آپ کیا اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟
ہم پھر جی میرے خیال میں تو یہ جو کوئی فیصلہ بات چیت سے تو فیصلہ ہونے نہیں لگا, کیونکہ ان کی بڑی ہٹ درمی ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے یہ الیکشن میں اس طرح کی خرافات پیدا کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. تو کوشش کریں گے آخری دن تک اس میں وہ حکومت میں رہیں. اگر جعفری صاحب آپ کو یاد ہو تو 1999 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ان نے جو جب آپس میں جھگڑا کیا تو نواز شریف صاحب آخری دن تک نہیں مانے کہ جی میں الیکشن سے وہ اپنا پرائمری ہاؤس سے استعفیٰ نہیں دوں گا, تو پھر انہوں نے زبردستی کرنی پڑی ان کو. اللہ نہ کرے کہ اب وہ ایسے حالات ہوں گے یہاں وہ لوگ آ کر زبردستی کریں ان لوگوں کو افہام و تفہیم سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور ریزالو کرنے چاہیے ایشوز. اگر ہم ریزالو نہ کر سکے تو ساری دنیا ہمیں کہے گی, اور بالخصوص پاکستان کے عوام کہیں گے کہ یہ نااہل لوگ ہیں, جتنی جماعتیں ہیں یہ نااہل ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے.
اچھا, اشتیاق چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کی جو اس وقت بات کہی جا رہی ہے کہ جمہوریت
اشتیاق خاقوانی ہے, میں چودھری نہیں ہوں.
نہیں نہیں, چودھری اشتیاق صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں پیٹ کے.
جی
اشتیاق چودھری صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ جو اس وقت بات کہی جا رہی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے تو اس میں آپ کے اوپر کس حد تک الزام آئے گا؟
پہلی تو میں عرض کروں نہایت مدبانہ انداز میں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے, 14 لاکھیں گرا دینا یہ جمہوریت ہے, 80 کے قریب لوگوں کو بلٹ انجریز دینا یہ جمہوریت ہے, 10 دنوں سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے کھانا پینا ان پر بند کر دیا گیا ہے. جس طرح نیتن یاہو نے غزہ فلسطین میں غزہ بنایا ہوا ہے, اس طرح موجودہ حکومت نے اسلام آباد بنا دیا ہے غزہ دوسرا, اور کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. دیکھیے سب کی ذمہ داری موجودہ وقت پر عائد ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایف آئی آر جو بنیادی رائٹ ہے اس پہ تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, کیا یہ لیگل نہیں ہے؟ اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں, میں سن رہا تھا آپ بات کر رہے تھے کہ جی 12 پارٹیز نے کہہ دیا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. ان 12 پارٹیز نے یہ بھی کہا, ابھی جماعت اسلامی کے نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اعتزاز احسن نے کہا ایک نہیں 14 ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے سن احمد ٹون کی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایف آئی آر درج ہو. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیں ماسوائے حکومتی پارٹی کے جو یہ نہیں کہہ رہی کہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے اور ایف آئی آر ان کا بنیادی حق نہیں ہے. اگر یہ حق بھی نہیں دیں گے تو پھر یہ جو جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یہ تو بادشاہت ہے. تو یہ بادشاہت کا بھی اگر خاتمہ ہوگا تو یہ پھر موجودہ حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم پر یہ ذمہ داری عائد کسی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نان وائلنٹ ہیں, ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. آپ نے دیکھا 10 دنوں سے ہم وہاں پہ ہیں اور باوجود اس کے کہ ہم پر بہت سارے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن پھر بھی ہم نان وائلنٹ ہیں, ہم پیسفل ہیں کیونکہ ہم پیس پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں, ہم امن کے پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر حکومت نے وہاں پہ کشت و خون کا کھیل کھیلا, اگر حکومت نے وہاں پہ لاشیں گرائیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے, اور اگر پھر اس صورتحال میں کوئی تھرڈ پارٹی انٹروین کرتی ہے تو یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے, ہم پر عائد نہیں ہوتی. ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹروینشن کو, ہم نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اور ہمیں ہمیشہ کہا ہے کہ ماشاء اللہ کہ ہم اگینسٹ ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ماشاء اللہ ان آر کنٹری. لیکن یہ حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے ایک صرف ایک آدمی کی ضد انا جو پرائم منسٹر ہے اس کی انا کے آگے سارا ملک اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے
جی.
جمہوری ملکوں میں کہیں سیولائز ملکوں میں اگر ایسا واقعہ رونما ہوتا تو کیا وزیر اعظم خود وہاں سے الگ نہ ہو جاتا؟ مجھے یہ بتائیے. لیکن نہیں ہے ہمارے ہاں, ہم نے ابھی پتا نہیں کتنے اور سفر طے کرنا ہے اس طرح کے کہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو پولیٹیکل کلچر کی کہ جس میں لوگ اپنی ذمہ داری فیل کریں.
اچھا جی اشتیاق صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم بتاتے جی میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کو کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون گروپ کے رہنما رانا تنویر صاحب کو جو کہ وزیر دفاعی پیداوار بھی ہیں ان کو دعوت دی تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ان کا ٹیلی فون نہیں مل رہا ہے اس لیے ہم نون لیگ کا نقطۂ نظر پیش نہیں کر سکیں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں, پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں. احمد بلال محبوب صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کس طرح سے آئینی طور پر اور قانونی طور پر نکل سکتا ہے؟
اصل میں بڑا مشکل مسئلہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے ماضی میں کئی دفعہ نواز شریف صاحب پہ اعتماد کیا اور انہوں نے ان کے اعتماد کو نقصان پہنچایا, ان اعتماد پہ پورے نہیں اترے. تو اصل بنیاد تو ہے وہ اعتماد کے بحران کی ہے. لیکن میرے خیال میں ایک راستہ جو نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا گیا ہے اگر اس کو کام کرنے دیا جائے اور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مہربانی فرمائے اور جلدی سے اس کی تشکیل کر دیں جس کی درخواست حکومت نے کی ہوئی ہے, اور یہ پھر اس کمیشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادانہ کام کرنے میں حکومت کی معاونت حاصل نہیں ہو رہی تو اس صورت میں یہ راستہ سوچا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم رخصت پہ چلے جائیں یا عارضی طور پر مستعفی ہو جائے کہ کوئی اور ان کی جگہ پہ کر لے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کہتی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز تو مشتمل کمیشن اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کے سامنے انتظامیہ کو ریزسٹ کرنا یا ان کی بات نہ ماننا یا ان کی تحقیقات پہ اثر انداز ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اگر یہ با اختیار 3 رکنی کمیشن بن جاتا ہے تو یہ شاید معاملے کے حل کا ایک راستہ ہے وہی اس کے اوپر. اور اگر اس کے نتیجے میں اور وہ اپنی بڑی جلدی تحقیق کرنے ایک ماہ میں کرنے بجائے تین ماہ کے کرنے کے, اور اس کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہوتی ہے کوئی بھی ایسی چیز, بس اگر ایک الزام ہی لے لیا جائے کہ بہت بڑی تعداد میں جعلی بیلٹ پیپر لاہور سے چھپوائے گئے تھے, یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ویریفائی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس باقی رہنے کا اور قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا, پھر ان کو مستعفی ہونا پڑے گا, اسمبلی کو جانا پڑے گا اور انتخابات کرنے پڑیں گے. اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو گڈ گریس دکھانی چاہیے اور انہیں پر ایکسپٹ کرنا چاہیے اور حکومت کے مینڈیٹ کو مان کے ان کو پانچ سال تک حکومت کرنے کا حق تسلیم کرنا چاہیے.
اچھا احمد ملال محبوب صاحب, یہ بتائیے کہ جو ایک مہینے کا استعفی ہے, کیا اس کا کوئی پروویژن بنتا ہے آئین میں؟ اس لیے کہ استعفی تو استعفی ہوتا ہے, ایک مہینہ یا ایک سال کا نہیں ہوتا, ایک دفعہ استعفی دے دیا تو دے دیا, یہ کیا اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی؟
دیکھیے وہ میرے خیال میں ایک مسئلہ تو اس لیے نہیں ہوگا کہ غالباً جو کہا جا رہا ہے, اور میں اگر اسے صحیح سمجھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر استعفیٰ دیں تو ان کی جو پارٹی ہے اسی میں سے کوئی شخص اب نیا وزیر اعظم بنے گا نا, جو لیڈر آف دی ہاؤس میجورٹی پارٹی منتخب کرے گی وہی وزیر اعظم ہوگا. تو کوئی اور شخص اگر اس پارٹی میں سے وزیر اعظم ہو جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب تو پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور وہ ایک ماہ کے بعد وہ صاحب پھر دوبارہ استعفیٰ دے سکتے ہیں اور یہ واپس آ سکتے ہیں. یہ ماضی میں ہوا بھی ہے, لیکن رخصت بھی لی جا سکتی ہے, یعنی وہ چھٹی پہ بھی جا سکتے ہیں, یہ تو ان کی درمیان نیگوسیشن کی بات ہے, لیکن یہ ممکن ہے, یعنی قانونی طور پہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ جو جی
اجازت دے تو میں کوشچن کروں ان سے.
جی
دیکھیے جی آپ یہ نہیں ہے, اب تو بات یہ تو بات ہوتی اگر یہ سارے مارک نہ ہوتے جو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شاہراہ دستور کے اوپر وہاں پہ عوام بیٹھے ہیں, وہاں پہ وہ ان کو آپ کیسے اٹھائیں گے, کیسے ڈسپرس کریں گے, اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا اس طرح کے کسی مطالبے سے کہ اب کمیشن سپریم کورٹ کا بنے گا وہ وہاں سے مان لیں گے اس چیز کو؟ دیکھیے ایسے نہیں ہوتا. یہ تو بات تھی اس وقت جب خود کہہ رہے تھے عمران خان کے آپ کمیشن بنائے, یہ بات وہ تھی. ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کو یاد ہوگا
جی, اشتیاق صاحب میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا. اشتیاق صاحب میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر صاحب نے جو کہ وزیر دفاع پیداوار ہے. رانا تنویر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی تھی میری پروڈیوسر آپ کو, یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورت حال ہے, جو ایک اسٹیٹس کو مینٹین ہو رہا ہے, اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟
جاوید صاحب میرا خیال ہے ابھی یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنی کنسیشن یا جس حد تک جا سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور لا کے اندر رہتے ہوئے وہ چلے گئے ہیں. ابھی میرا خیال ہے اس میں اتنا بھی میں نے وہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں, تو اس میں جو چھ اس نے ڈیمانڈز پوٹ کی ہیں کچھ تو اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے, لیکن پانچ ڈیمانڈز اور ریزگنیشنز کے لیس دین ریزگنیشن وہ ایکسیپٹ کیے, اور اس کی بڑی ڈیٹیل اس پہ ساری ورکنگ بھی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کی موڈیلٹی ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کے لیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی وہ بھی بات کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں ریزائن کرے, کبھی کہتے ہیں چھٹی پہ چلے جائیں, یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ اور پھر کمیشن جس کی وہ کہہ رہا ہے کہ جی انفلوئنس کریں گے, کمیشن تو بننا ہے سپریم کورٹ کا, تو سپریم کورٹ میں بھی وہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو کسی بھی ادارے پہ اس وقت ٹرسٹ نہیں ہے.
اچھا تو یہ بتا
ہوں کہ یہ کیوس کریٹ کرنا یا لوگوں میں ایک ایسی ہیجان پیدا کرنا مناسب نہیں ہے اس وقت جو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک تجویز آئی ہے کہ ایک مہینے کے لیے وہ چھٹی پر چلے جائیں یا عارضی طور پر استعفیٰ دے دیں, اور ظاہر ہے کہ انہیں کی پارٹی کا کوئی آدمی پرائم منسٹر بن جائے گا, آپ بحیثیت ایک حکومت کے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اگر اس فارمولے پر عمل کر لیا جائے تو آپ کے خیال میں اس میں کیا قباحت ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پرویژن نہیں ہے کوئی چھٹی پہ چلا جائے. آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں, کیا اس میں کوئی ہے کہ پرائم منسٹر چھٹی پہ چلا جائے. باقی رہ گئی کہ کبھی یہ بھی ہوا کہ ایک مہینہ کے لیے کوئی ریزائن دے, یہ کوئی کوئی ڈرامہ ہے یا گڈی گڈے کا کھیل ہے کہ کوئی پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری چھٹی پہ چلا جائے پھر مہینہ بعد آ جائے. جب ایک کمیشن سپریم کورٹ کے ججز پہ ہے اور وہ ججز آپ کے سامنے ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, اور وہی ججز کیا مجھے بتائیں آپ جعفری صاحب, اتنے آپ کی ایکسپیرئنس ہے, اتنا جرنلزم میں سارا آپ سی چیزیں انالیسز بھی کرتے ہیں, کہ اگر پرائم منسٹر چھٹی پہ چلا جائے تو پھر اس کا اثر انداز نہیں ہوگا چیزوں پہ. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن رگ کیا ہے, ہائی جیک کر گئے ہم وہ مینڈیٹ, جبکہ ہماری نہ کیئر ٹیکر تھی نہ ہم نہ ہمارا کوئی رول تھا الیکشن میں. اس وقت اگر ہم نے کوئی فرض کریں کہ یہ پرزمپشن ہم یہ کر ہی لیں عظیم کہ جی ہم نے وہ الیکشن میں رگ کرایا, تو اگر اس وقت باہر بیٹھ کے ہم اتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پھر چھٹی پہ جا کے پرائم منسٹر اثر انداز نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ لاجیکلی چیزیں کانسٹیٹیوشنلی چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی ایسا اسٹرینتھ نہیں ہے, سٹانس ان کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس پہ بندہ کوئی آرگومنٹ دے سکے جس میں کوئی وزن ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. پانچ ان کے ڈیمانڈ جو ہے وہ مطالبے مان لیے گئے ہیں, کمیشن کی فارمیشن اور الیکٹورل ریفارمز اور جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی ہیں وہ ساری لائے. اور یہ کنڈیشنل دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کمیشن کہتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ قسم کی اس لیول پہ مینجڈ دھاندلی ہوئی ہے تو پرائم منسٹر ہی کیا ہوئے یہ سارے فریش الیکشن میں, پھر تو اسمبلی کا بھی جواب نہیں رہتا. اگر بیسڈ آن دھاندلی کوئی اسمبلی ہے جو پروفڈ ہے, وہ اس کو یہ جو جوڈیشل ہمارا پروسیس ہے الیکشن ٹریبیونل بنے ہیں اس پہ وہ ان کو اعتماد نہیں ہے, ان کے وکلاء بڑے زبردست قسم کے حامد خان وغیرہ کے سینئر لوگ ہیں, لیکن مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آ رہی. یہ نہیں کہ ہم اپنی کوئی وکالت کر رہے ہیں اپنے سٹینڈ کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر وہ ہوتا ہے, سیاستدان وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کرے اور جو اس میں سے کوئی پولیٹیکلی گین کر سکتا ہے گین کرے. اب آپ دیکھ لیں یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا.
دوسرے مجھے
بتا دیں,
مجھے یہ بتائیے آپ رانا صاحب کہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس کی ایف آئی آر کٹنے میں کیا قباحت ہے, وہ کیوں نہیں کٹ رہی؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کا جائز حق ہے.
جو مجھے جعفری صاحب, میں اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ ہوں, وہ بہت ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ ہمیں افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے. یہ میں آپ کو بالکل دل کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ سارے میرے لیے اسی طرح محسوس کرتے ہیں, آپ بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن ایک ایف آئی آر درج ہوگی. جو مجھے پتا ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی یا جو ایک پریکٹس یہاں ہے, ایک ایف آئی آر کی ایک ہی واقعے پہ دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ ایک ایف آئی آر ہوگی ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, اسی میں ہی اس کو وہ انکارپوریٹ کر لیتے ہیں, اور اسے انکارپوریٹ کرنے کے بعد وہ اس ورژن کی اور وہ جو ایف آئی آر پہلے والی ہے اس ورژن کی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ورژن ان کا جو اپلیکیشن میں جس کو ہم کہتے ہیں جی کراس ورژن, اگر وہ ٹھیک سچ ہوتی ہے تو اس کے مطابق چلان بنتا ہے اور وہ جو اوریجنل ایف آئی آر ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک لیگل ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہمارا سٹانس ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہوگا, کوئی بھی ہو, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اس کو ضرور سزا ملے گی, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ ایک ایسی چیزوں پہ سوئی اپنی اٹکا لینا, میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو جام کرنے کی میرا طرف ایک ہوتی ہے ہماری نیت, آگے چلانے کی نیت نہیں ہوتی. مسئلے تو ریزالو, سیاستدان میں تو ڈائلاگ ہوتا ہے میں, اور وہیں پہ ڈائلاگ کر کے کسی چیز کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا یہ ہو جائے. تو اس لیے بہت سارے اس میں اسپیکٹ ہوتے ہیں. جہاں تک ثانیہ ماڈلٹون کا تعلق ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, ہمیں ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جس نے بھی کیا ہے
جی,
کس لیول کا بندہ ہے, اس کو ضرور سزا ملے.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بہت جلدی ظاہرے کا 10 دن ہو چکے ہیں, ریکنسائل نہیں ہوا فریقین کے درمیان, تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا ملک کے اوپر؟
دیکھیے پولیٹیکل امپیکٹ تو جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک اس وقت بے یقینی کی کیفیت سے دو چار ہو رہا ہے, اور ملک کی اقتصادی صورتحال کے اوپر بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ جو اس وقت بڑی استقامت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے ہوں یا پیٹ کے ہوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت ترقی لے کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تلخی بڑھے گی اگر مزید صورتحال کو ریزالو نہ کیا گیا. یہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور ان دونوں جماعتوں کی ہر شہر کے اندر ہر صوبے میں جڑے ہیں, یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا عوامی تنظیمیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ ملک کے سیاسی نظام کو بہت تلخ کر دیں گی اگر ہم نے اس صورتحال کا کوئی حل نہ نکالا. اس لیے میرے خیال میں اس کا حل جلدی نکالنا انتہائی ضروری ہے, سیاسی طور پہ بھی اور اقتصادی طور پہ بھی. لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ اس کا راستہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی آئینی اور قانونی بنیاد پہ راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. لیکن یہ اگر نظیر بن گئی, ایگزامپل بن گئی کہ آپ نے محض ایک ہجوم کی بنیاد پہ لوگوں کو ریزائن کروا دیا, تو پھر یہ آئندہ کے لیے بھی یہ نظیر چلتی رہے گی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میرے خیال سپریم کورٹ میں معاملہ چھوڑ دیں. اور جہاں تک تھانے ماڈل ٹاؤن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ایک ٹرائیبونل بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے, اس پہ دو ہفتے ہو گئے ہیں. اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسے کیا کیا ہے. اور اگر اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جن کے اوپر مقدمے بننے چاہیے تو اس کو ہونے چاہیے. اب ایک سیشن کورٹ نے, ایڈیشنل سیشن کورٹ نے کہا ہے کہ دوسری ایف آئی آر کاٹی جائے, اس کے اوپر اب عدالت سے اپیل کی ہوئی ہے. اب اس کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے مطابق چلا جائے. تو میرے خیال قانون اور قانونی جو فورم ہے انہیں کے مطابق کام چلنا چاہیے, دھکے اور زور سے کام نہیں چلانا چاہیے.
بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب, رانا تنویر صاحب, اشتیاق چودھری صاحب اور اسحاق خاقوانی صاحب, آپ تمام صاحبان کا کہ آپ لوگوں نے اپنا ان پٹ دیا. اب ہم گفتگو کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر نیو یارک سے ڈاکٹر شیخ سخاوت حسین صاحب موجود ہیں اور یہاں واشنگٹن سے جناب زاہد بخاری صاحب. شیخ سخاوت صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اپنے خیال کے اظہار کا. میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے, یہ تمام عوام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. حکومت پاکستان اگر عقل مندی کا ثبوت دیتی تو ان کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نہتے عوام پر پولیس کو کھلی چھوٹ دینے کا حق نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ بدترین صورتحال اختیار کر گیا. دوسری طرف حکومت جتنے دعوے کرتی رہی ان میں تقریباً فیل ہو چکی ہے. نہ تو بجلی کا مسئلہ حل کیا گیا, نہ ہی دہشت گردی کے مسائل کو حل کیا گیا. اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو کراچی میں کم از کم 8 سے 9 لاشیں ڈیلی گر رہی ہیں. کراچی میں سے دہشت گردی بالکل ختم نہیں ہو سکی, اگرچہ ضرب عضب کی وجہ سے کافی حد تک جو کچھ دہشت گرد طاقتیں ہیں ان کو نکیل دی گئی ہے, مگر اس کے باوجود ابھی تک بھی دہشت گردی باقی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے مہنگائی کو بالکل سرے سے ختم نہیں کیا گیا, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ عوام ہیں وہ ان دو کی محبت میں ہی نہیں بلکہ وہ ان مسائل
کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں. جی,
ان مسائل کی نفرت کی وجہ سے بھی ہے.
صحیح ہے.
حکومت پاکستان
جی
صرف مذاکرات پر توجہ نہ دے بلکہ بیسک مسائل کو حل کرنے پر بھی توجہ دے. اور ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان سے دونوں سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ بھی تھوڑی سی لچک پیدا کرے. بالکل 100% مطالبات نہ ان کے مانے جائیں گے, 100% موقف نہ ہی حکومت کا مانا جائے گا.
جی.
ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ایوان تقریباً سارے کے سارے سوائے عمران خان کے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے. امریکہ کی سپورٹ بھی نواز شریف کو حاصل ہو گئی ہے, سعودی عرب کی سپورٹ بھی ہے, ایوان کے اندر سے بھی پیپلز پارٹی نے کھل کر نواز شریف کی مسلم لیگ کی حمایت کر دی ہے. عوامی تحریک ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, ان کی سپورٹ ایوان میں بہت کم ہے, عوام میں یقیناً سپورٹ موجود ہے. میرے خیال میں اگر درمیانی راستہ نکال لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا,
صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اس سے
کہ کچھ تو خون بھی نہ ہو. جی ہاں
جی.
کچھ تو خون بھی نہ ہو.
جی.
لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی درپیش نہ ہو.
جی.
ہمارا کیپٹل بھی عضو معطل نہ بنے. طاہر القادری صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جو انقلاب اور آزادی کا مارچ کر رہے ہیں, ہماری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ.
جی.
ہیں.
اچھا جی, زاہد بخاری صاحب, آپ کیا کس نقطے سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟
جی بہت بہت شکریہ. تو میں بالکل ایک دوسرا میری انٹیک اس میں ہے, میں اس طرح سوچتا ہوں ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ, تشویش تو ہے ظاہر ہے, باہر رہنے والوں کو ذرا زیادہ تشویش ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے بے شمار کم از کم پاکستانی جو ہیں وہ بھی ٹی وی کے ساتھ گلو ہوئے ہوں گے زمانے میں, زیادہ تر اتنے ٹاک شو ہیں سارا, اور تشویش تو ہوتی ہے. لیکن میں اوور آل سمجھتا ہوں یہ ملک کے پولیٹیکل کلچر کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لانگ ٹرم بہت ہی مثبت اثرات ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آئیں گے اور نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ساری پریشانی اور اس کے باوجود ملک میں یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے, اس کی کوریج 24/7 کوریج ہو رہی ہے بے شمار ٹی وی پہ, لیکن یہ پولیٹیکل احتجاج جو ہے وہ پورا من ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس میں تشدد کا اس میں نہیں ہے, آرمی کی طرف سے کوئی وہ جو جتنا خطرات تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بھی ایسا نہیں ہوا, اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, بات بھی ہو رہی ہے لوگ, اور میرا خیال سب سے بڑی بات جو پازیٹیو ہوئی ہے کہ جو انتخابی دھاندلی, جو ایشو ایک طرح کا بعض اوقات لگتا تھا کہ قومی پولیٹیکل کلچر میں اس کو اپروو کر لیا گیا ہے, جی دھاندلی ہوتی ہے اس کو بات نہ کریں, وہ بہت ہی پرائم ایشو رہ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کا سندے باب کرنا ضروری ہے, اور آئندہ جو ملک کے الیکشن ہیں ان کو واقعی صاف اور شفاف بنانا ایک قومی اور ایک سب کا اس میں وہ سٹیک ہولڈر سارے ہو گئے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ان بظاہر ساری پریشانیوں اور اس کے باوجود یہ ملک کے لیے پولیٹیکل کلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور جو ہمارا پولیٹیکل جرنی جیسے جانا ہے, اور دیکھیں ایک بہت بڑا چینج بھی ہے کہ دو اسٹیبلش پارٹیوں میں ایک نئی پارٹی گھسی ہے اور وہ اپنا سٹیٹس بنا رہی ہے, اور ایک لحاظ سے آپ ریئل اپوزیشن بھی ثابت کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں صحیح بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے سارے تحفظات کے باوجود, اور یہ ملک کے سیاسی کلچر کو, سیاسی روایات کو یہ بہت ہی آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
جی.
اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے, میرا خیال ہے وہ بھی سبھی سیکھ رہے ہیں, اور سبھی کی طرف سے دیکھنا, مثلا یہ بات کہ حکومت تو کچھ کسی کو کوئی لفٹ کرانے کو تیار ہی نہیں تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے لوگ, لیکن اس سب کے نتیجے میں اب وہ سب کو جن کے ساتھ کبھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے ان سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ بھی دیا ہے, اور اس لحاظ سے تو یہ بہتری کی بات ہوئی. چاہے مذاکرات میں بھی کچھ نہ کچھ ہر ایک, پہلے ایک عرصے تک سب ریڈیکول کر رہے تھے, اب ہر طرف سے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے, ایک درمیانے راستے کی طرف آ رہے ہیں.
بلیسنگز ان ڈسگائز والی بات ہے.
جی,
بلیسنگز ان ڈسگائز والی بات ہے.
میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کچھ کے باوجود ہمیں ہو سکتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے, اداروں کے لیے
نیک فال ثابت ہوگی,
انشاءاللہ تعالی نیک فال ثابت ہوگی.
بہت شکریہ زاہد بخاری صاحب, ڈاکٹر شیخ سخاوت حسین صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اور سامعین, اب چلتے ہیں اگلے موضوع جانے, پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبر میں سن چکے ہیں کہ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے درمیان کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے, ادھر لاہور میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں پانی کے سلسلے میں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر بینی سلطان موجود ہیں جو گلوبل اسٹڈی سے تعلق رکھتی ہیں ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار صاحب ہیں. ڈاکٹر منیش کمار صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ ایک ابھی حال ہی کی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھی نہج پر جا رہے تھے, یہ آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ یہ پھر ٹریک سے اتر گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی؟
دیکھیے, یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بات چیت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس دودھ میں کوئی نمک جو ہے ضرور ڈال دیتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, کبھی بم دھماکے ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن اس بار جو فی الحال جو بارڈر کے اوپر جو ٹینشن نظر آ رہا ہے وہ اب سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آج جو خبریں آئی ہیں کہ 25 چیک پوسٹ کو جو ہے اس میں وہاں پہ گولے باری چل رہی, وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو ایک اب اس کو کیا کہا جائے اس میں کیا, کیونکہ بارڈر کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جنرلی کس کے کنٹرول میں ہے, کس کے کمانڈ میں, یہ طے کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون کس نے پہلے شروع کیا, کہاں کس کی غلطی ہے, کیونکہ یہ آئے دن بھی ایسے ہوتے رہتے تھے. لیکن اس وقت عین موقع پہ اتنا ہائی شیلنگ اور بہت ہی زیادہ فائرنگ ہونا جو ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر بینیش سلطان, آپ کیا کہیں گی اس سلسلے میں کہ مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کیا ایک یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے یا یہ کہ یہ اسپونٹینیس ایسے ہی ہو رہا ہے بس؟
یاسر صاحب, اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو تین باتیں ہیں. جب بھی پاکستان انڈیا ریلیشن کی بات ہوتی ہے, یہ جو کراس بارڈر ٹینشن ہیں یہ ابھی کا تو آپ کو پتہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ ابھی تو ایسے نئی انسیڈنٹ تو نہیں ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں کراس بارڈر ٹینشن اور کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ضرور چلتے رہتے ہیں, اور آئرونیکلی یہ ہوتا ہے کہ دونوں اسٹیٹس ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ کس کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے. جس طرح سے ابھی صاحب نے بات کی کہ مشکل ہو جاتا ہے بہت, بلکہ میں کہوں گی ناممکن ہو جاتا ہے یہ ڈیسائڈ کرنا کہ یہ کون ڈیل کرتا ہے, کہ کس طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بعد میں سے دیکھے جاتے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس کے جو ریلیشنز ہیں وہ جس لیول پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوراً وہاں پہ یا تو اسٹیٹس کو مینٹین ہو جاتا ہے یا بالکل ہی دوبارہ سے گراؤنڈ زیرو کے اوپر چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان انڈیا ریلیشن کی جب بات آتی ہے تو اسپیسیفکلی کراس بارڈر ٹینشن کی اگر میں اس پر بات کروں تو ایموشنلزم جو ہے پاک انڈیا ریلیشن میں سب سے ہائی پیس پہ ہوتا ہے. آپ انٹرنیشنل سیناریو میں دیکھیں, ریورس پیراڈائم میں دیکھیں, تو ہمیشہ اسٹیٹس اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرتی ہیں, یا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں سیلفش ہوتی ہیں مینلی نیچر سے, یو نو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں اگر میں جاؤں. لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان انڈیا کی جب بھی بات آتی ہے تو نہ صرف یہ والی ٹینشن بلکہ اور بھی آپ دیکھ لیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایموشنلزم آپ کے بیک برنر پہ جو ایشوز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں بیک برنر پہ جو بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو جائے, چاہے وہ ساتھ میں کوئی بھی ایشو ہو جائے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس کو آپ نے تھوڑا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو رکھ کے آپ نے یہ سوچا ہے کہ ٹریڈ ریلیشن کو نارملائز کیا جائے یا ون ٹو ون ڈیل کی جائے, اکنامک انٹر ڈیپینڈنس کو کریٹ کیا جائے, تو جیسے ہی چیزیں اوپر تک جاتی ہیں تو ایشوز جو بیک برنر پہ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, چھوٹا
سامنے آ جاتے ہیں, سامنے لایا جاتا ہے ان کو,
ٹینشن آ جاتے ہیں,
سامنے آ جاتے ہیں, سامنے لایا جاتا ہے.
ہاں, یہ تعین کرنا میرا خیال ہے مشکل ہے,
بہت مشکل ہے.
اگر میں یہ کہوں ہاں یہ مشکل ہے اس وقت, ناممکن ہے لیکن مشکل ہے ڈیفینیٹلی. کس طرح سے میجیکلی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ بیک برنر جو ایشوز اس وقت پاکستان انڈیا نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو چاہیے کہ ان کو اس وقت سالو کرے ڈائیلاگ کے تھرو.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار, یہ بتائیے کہ یعنی ایک ایسے وقت میں جب کہ ٹینشن بھی ہے, لاہور میں بھارتی وفد بھی آیا ہوا ہے اور پانی کے مسئلے کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے, افہام و تفہیم ہو رہی ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے دونوں حکومتوں کو کوئی ڈیفیوز کرنے کے لیے ٹینشن کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, ایک تو جو جو مین پرابلم جو سٹارٹ ہوا, جو ٹاکس تو پھر بھی ہوتے, کراس بارڈر فائرنگ ہوتی رہتی لیکن پھر بھی بات چیت ہوتا رہتا, لیکن یہ جو کشمیر کے جو سیپریٹسٹ گروپ کے جو لیڈرس ہیں انہوں نے جو آگر کے ملاقات کی, اس سے جو ہے ایک ماحول
اچانک سے بدل گیا, جس کی وجہ سے ٹاکس جو ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو خارج کیا گیا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی ہندوستان کی طرف سے. دوسری بات کہ جو اچانک سے جو فائرنگ بارڈرز پہ جو ہو جا رہی ہے, یہ اس کی تحقیقات مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے کہ آخر ایسی کیا بات ہے, کیونکہ جس طرح سے ہندوستان میں تو اگر سرکار چاہے تو آرمی پوری طرح کنٹرول میں ہے, سویلین آرمی ہے, اور آرمی اپنے من سے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے ہندوستان کے اندر میں. پاکستان کے سائڈ میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے آرمی تھوڑی زیادہ پاورفل ہے اور سم ٹائم دے ڈکٹیٹ آلسو اوور دا سویلین گورنمنٹ. تو یہ ایک ڈائنمکس ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. ایک دوسری بات کہ دونوں گورنمنٹ کو ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم اس راستے پہ چل پڑے کہ جس سے دونوں ہی دیشوں کو فائدہ ہو, بزنس ہو, ایک دوسرے کے جگہ پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنے, آدھی آدھی چیزیں, جو ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر کے نواز شریف اور مودی صاحب بات چیت کرنا چاہ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی پوزیشنز کو زیادہ دن تک رکھنا نہیں چاہیے اور آگے چل کے امیڈیٹلی بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بارڈر کے اوپر گولیاں چلتی ہیں, پہلے بھی چلتی رہی ہیں اور آج کل بھی چل رہی ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور بات چیت کو جو ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تو راستہ ہے
جی. بینی سلطان, آپ کا کمنٹ.
جی جعفر صاحب,
آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ دونوں حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟
جعفر صاحب دیکھیں, یہ جو ڈسکشن ہے نا پاک انڈیا ریلیشن کی, جب بھی بات آتی ہے دیکھیں کوئی بھی ٹینشن آ جائے, بارڈر کے علاوہ بھی کوئی بھی ٹینشن آ جائے, تو ہمیشہ یہ آپ رویہ دیکھتے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ اسی کشمکش میں رہتی ہیں کہ کہاں سے انیشیٹ کی گئی ٹینشن, یا کون سا اسٹیٹ کیا کرے, کون اسٹیپ بیک کرے یا کون اسٹیپ فارورڈ کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب دیکھیں, اگر انہوں نے بات کی ہے, ابھی مینشن آپ نے کیا ہے وہ حریت کے ساتھ جو ایک کانفرنس میں اگر آپ نے بات چیت کی گئی ہے وہاں پہ, تو اگر یہ تو ایک بلیم گیم ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہمیشہ سے کہ جی اس کے بعد بھی ٹینشن ہوئی, اس سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے تھے, 25 اگست کو بات کرنی تھی, انڈیا گورنمنٹ نے فوراً کہا کہ جی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, ٹاکس کال آف کر لی گئی. تو اب بلیم گیم کا چکر تو یہاں سے بھی چل سکتا ہے, پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, اس طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پروڈنٹ اسٹیٹس اگر ہم دونوں ایکٹ کریں کہ ہم یہ جو ایشوز ہمارے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, اگر ہم ان کا فوری حل جو ہے وہ نہیں کر سکتے, تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ فارورڈ اسٹیپ لیں, تاکہ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اگر آپ لے رہے ہیں, جیسے ٹریڈ بھی اگر آپ نے بڑھانی ہے ایک دوسرے سے, ایم ایس ایم اسٹیٹس کا ایشو ہے, نان ٹیرف بیریئرز کا ایشو ہے, یا جو بھی ٹیبو جس کو آپ کہتے ہیں دونوں کے ریلیشنز میں آئے ہیں, تو دونوں اسٹیٹس کو, نہ صرف پاکستان کو بلکہ انڈیا کو بھی, انڈین گورنمنٹ کو بھی, اس طرح میرا خیال ہے ٹاکس کو کال آف نہیں کرنا چاہیے, بات چیت کرنے کے جو ذریعے پہلے ہی بڑی مشکل سے دونوں اسٹیٹس کے لیے آتے ہیں, تو ان ذریعوں کو آپ کو ایٹ لیسٹ ختم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ بات کریں گے تو مزید آگے بات بڑھے گی, اور یہ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز میرے خیال میں جب
چینلز اوپن رہنے چاہیے, چینلز اوپن رہنے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار اور بینش سلطان صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اور اب ہم گفتگو کریں گے عراق کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عراق میں روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور ادھر داعش یا آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے, اور ملک خاصے حصے پر اس نے قبضہ کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر لندن سے جناب منظر قریشی صاحب ہیں, جو ایڈیٹر ہیں آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے. منظر قریشی صاحب, عراق میں کیا ہو رہا ہے؟
جی, عراق میں اس وقت تو کافی کچھ ہو رہا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ریسنٹلی جو ایک ان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے جس پہ یہ آئی ایس آئی ایس کی کافی دیر سے نظر تھی, اور اس کے اوپر اٹیک انہوں نے کیے ہیں کہیں پہلے بھی, اور اب جو کیا تھا اٹیک تو وہ گورنمنٹ کی فورسز نے کافی سکسیزفل اس کو ریپلس کر دیا, جس سے کہ ایک پازیٹیو سگنل ملتا ہے کہ شاید جو گورنمنٹ کی فورسز ہیں وہ اب اسٹینڈ لے سکیں گی اگینسٹ آئی ایس آئی ایس بیکاز آف دا سپورٹ دیٹ دے آر گیٹنگ فرام باہر کے فورن, جو ان کو ایڈ بھی مل رہی ہے اور سپورٹ بھی مل رہی ہے ایران سے بھی اور مغربی دنیا سے بھی, تو پروبیبلٹی ہے کہ شاید یہ اسٹینڈ لے سکیں اس کے.
یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو آئی ایس آئی ایس یا جس کو وہاں مڈل ایسٹ میں داعش کہا جاتا ہے, کیا یہ اب وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے؟ یہ بہت بڑی قوت کے ساتھ ابھر رہی ہے, اور یہ کتنا بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے؟
इस वक्त ये काफी बड़ा खतरा बनती जा रही है। जब इसको सपोर्ट मिल रही थी मिडल ईस्ट के कंट्रीज से, उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया था प्रोबेबली कि ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। और जैसे ही सीरिया से इनको थोड़ी सी ट्रैक्शन मिली और वहां पर उन्होंने काफी जो थी फाइनेंसेस इनके हाथ में आई, क्योंकि ऑयल वहां से सेल करना शुरू किया और जिन लोगों को ऑयल सेल कर रहे थे उनको ख्याल करना चाहिए था कि ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी हैवी और बड़ी अमाउंट उनके हाथ में आएगी तो आगे क्या प्रोजेक्शन होगी। तो उसकी वजह से अब ये सिचुएशन ऐसी है कि वाकई काफी ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, और न सिर्फ के इराक और सीरिया के लिए लेकिन थ्रेटन ये जॉर्डन और कंट्रीज भी शायद हो सकता है।
हम अपने सुनने वालों को यहाँ ये बताते चले कि दाइश और उसका जो खतरा है उसके बारे में कल हम अपनी राउंड टेबल में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे हमारी राउंड टेबल होती है, उसमें हमारा ये प्रोग्राम जरूर सुनिएगा। मंजर कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे। मंजर कुरैशी साहब इस वक्त मेरे साथ, तो जनाब आरिफ अंसार साहब भी हैं पॉलीटेक के। एक सवाल मेरा आपसे और है कि आज ये खबर आई है ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उसने इसराइल के एक को ड्रोन को मार गिराया है, क्या आप समझते हैं कि ये नई कशीदगी का आगाज होगा मिडिल ईस्ट में?
जी मेरे ख्याल में कि इस वक्त इस सिचुएशन जो पहले इतनी ज्यादा फ्लूइड और इतनी डेंजरस बन रही है उसके अंदर एक नई उनको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से खतरा बन सके। एक तो ईरान के लिए बहुत सेंसिटिव है उनकी न्यूक्लियर जितने भी प्लांट्स हैं, और ऊपर से उनको ये भी है कि इसराइल से खतरा भी बहुत रहता है, और ये एंड वहां पर अगर उन्होंने शूट डाउन किया है तो डेफिनेटली के एक पॉजिटिव चीज नहीं है, जो कि अगर ईरान की सपोर्ट जो है अगेंस्ट आईएस वो भी शायद इसे वो दोबारा सोचें कि कहां तक उसको सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में कि ये काफी खतरनाक एक और एंगल है, आई होप के इससे आगे ना बढ़े ये बात।
आरिफ अंसार साहब आप क्या समझते हैं कि ये नई कशीदगियों को जन्म देगी सूरत हाल?
नहीं, ये ऑन गोइंग चीज है, मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है। वो इसराइल की तरफ से मॉनिटरिंग कंटिन्यूस है, और वो ईरान और वेस्ट की जो डायलॉग चल रही है वो अपनी जगह, लेकिन इसराइल की तशवीश अपनी जगह है और वो अपने हदायफ के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज जारी रखा हुआ है, और ये इसी चीज को शो करता है। मेरे ख्याल में ये कोई नई एलिमेंट को नहीं ऐड कर रहा बीच में। बीच में कभी कभी ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिससे फिर वो जाहिर हो जाता है कि ठीक है टॉक्स अपनी जगह चल रही है, लेकिन इससे मतलब नहीं कि बाकी जो सारे एंगल्स थे वो अपनी जगह फ्रीज हो गए हैं।
अच्छा, ये बताइए आरिफ अंसार साहब कि यूक्रेन की जो सूरत हाल इस वक्त, वो 300 ट्रकों का काफिला आया और फिर वापस गया, उस पर उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया, जर्मन चांसलर भी वहाँ पहुँची हैं, सेंक्शंस जो हैं सख्त होते जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर ठहरेगा रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त टसल है?
ये भी एक कंटिन्यूएशन ही है, फिर मैं उसी वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ कि जो तनाव एक शुरू हो गया है वो चल रहा है, और वो ये डे टू डे एक्टिविटीज और के थ्रू नजर आता रहता है। मतलब शेलिंग भी होती रहती है, अब खबरें ज्यादा ही होती हैं कि रूस की तरफ से शेलिंग हुई है, यूक्रेनी मिलिट्री की तरफ से अपने हामियों के जो इलाकों को अपने साथ रखने के लिए और काबू में रखने के लिए अपनी एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन वो एक बड़ी चीज को जो शो कर रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो यही है कि तनाव चल रहा है। पोरोशेंको साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब की नेक्स्ट वीक ट्यूजडे में को मुलाकात भी है बेलारूस में, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि ये दूसरी दफा मुलाकात होगी कि शायद डायरेक्ट टॉक से कुछ कशीदगी कम हो। लेकिन जर्मनी की मर्केल भी दौरे पे थी यूक्रेन की, और उन्होंने भी इसमें क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऐड हो जाता है, तो रूस की तरफ से जारी बात है वो तशवीश है, लेकिन उसके साथ वो मिलिट्री एंगल भी है। आपको पता है कि नेटो का समिट भी आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सितंबर में, और उसमें काफी रिव्यूज और इस चीज का मेरा ख्याल है खुले तौर पे इजहार अब होगा, नजर आएगा कि ये जो क्राइसिस एक बना है यूक्रेन जो की सूरत में वो वेस्ट और रूस के ताल्लुकात को किस हद तक इम्पेक्ट कर रहा है, और जो फ्यूचर नेटो स्ट्रेटेजी है उससे ये जाहिर होगा।
अच्छा, मंत्री कुरैशी साहब जी बताइए, जो फ्यूचर सबमिट आ रही है सितंबर में नेटो की, जिसका तस्करा भी आरिफ अंसार साहब ने किया है, आप क्या समझते हैं कि उस मीटिंग में कोई ज्यादा सख्त स्टैंड एडॉप्ट किया जाएगा इस हवाले से?
جی میرے خیال میں نیٹو کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں کہ وہ اگر اس کو زیادہ پش کرتے ہیں تو خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے, تو ایک لائن سے آگے وہ نہیں کراس کر رہے. اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ ابھی انہوں نے اپنا پورا کانوائے جو ہے رشیا نے یوکرین کی مرضی کے بغیر اور ویسٹ کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اندر بھیج دیا, اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ رشیا بھی پروبیبلی اب ہلکا سا تھریٹن کر رہا ہے, کانفیڈنٹ زیادہ فیل کر کے, تو ایک اسٹیپ انہوں نے آگے لیا اور اپنی پورا کانوائے اندر بھیجا ایک کنٹری میں, ان کو ڈلیور کی اور واپس آ گئے. تو اس سینیریو سے یہ لگتا ہے کہ رشیا جو ہے اگر فیس ٹو اگر آتے ہیں آئی ٹو آئی دیکھتے ہیں تو بیک آؤٹ نہیں کر سکے گا رشیا, کیونکہ رشیا کے پاس آپشن نہیں ہے. نیٹو میرے خیال میں ایک حد سے آگے پش کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن آج کل دنیا کے اندر اس طرح سینیریو چل رہا ہے تو دے وڈ لائک ٹو پش رشیا ایز مچ ایز پاسبل. لیکن اگر سے ایک جو کانفرنس آئے گی تو جس میں ابھی تک ورڈ زیادہ بولے جا رہے ہیں لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ میں بہت زیادہ سپورٹ سروائز فائنینشیل سپورٹ کے اور آرمز دیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ زیادہ سپورٹ نیٹو کی طرف سے آئی نہیں ابھی تک.
اچھا عارف انصار صاحب بتائیے کہ روس کس حد تک یہ خطرہ مول لے کر آگے جا سکتا ہے؟
روس میرے خیال میں ٹیسٹ کر رہا ہے وارٹرز کو, وہ ویسٹ کی ریڈ لائنز کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے, انٹینٹ کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے. ویسٹ کی اس وقت اپنی مجبوریاں ہیں, کمزوریاں ہیں, وہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے, فسکل کرائسس کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں ہے جس میں شاید وہ پہلے تھا, اور اسی وجہ سے روس زیادہ اپنی اگریسونیس دکھا رہا ہے اور ٹیسٹ بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک پیرلل لائن یہ کہ یوکرین میں وہ روس یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں ہونے دے گا, اور وہ اپنی ریڈ لائن کو متواتر ظاہر کر رہا ہے جس طرح جارجیا میں بھی پہلے ہوا اور اب ادھر یوکرین میں بھی, کہ وہ اپنے انفلوئنس سے یوکرین کو نکلنے نہیں دے گا. اور اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ یوکرین کو اس کی پرائس ایک سفر کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, یو کی طرف جانا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو یورپین تعلقات ہیں اس میں بھی تناؤ پیدا ہو رہا ہے کہ باقی یورپین کنٹریز کس طرح سے یوکرین کو ریئیکٹ کریں, اور ساتھ ہی وہ نیٹو کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ ایک وہ عالمی تعلقات میں ایک اور ابھرتا ہوا ہے, اب تو خیر آ ہی گیا ہے, ایک ٹینشن کا وہ ہے. لیکن روس جو ہے ایسا نہیں ظاہر کر رہا کہ وہ کوئی بیک آف کرنے لگا ہے یا اس کو لیٹ گو کر دے گا.
منظر قریش صاحب میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جو ویسٹ سینکشنز لگا رہا ہے وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوں گی فیوچر میں؟
جی افیکٹ تو اس کا یقیناً ہو رہا ہے رشیا کی اکانومی پہ, لیکن اگر ہم وار کر دیکھتے ہیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ ایسٹ کے ایسٹرن کنٹریز جو ہیں مشرقی ممالک ان کی اکانومیز کافی امپروو کر رہی ہیں, تو رشیا کی زیادہ ٹریڈ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب وہ چائنا سے اور انڈیا سے اور اس طرف ملکوں سے زیادہ ٹریڈ کرے. تو الٹیمیٹلی جو رشیا کی ٹریڈ تھی ویسٹ کے ساتھ وہ فیول اور یہ چیزیں سپورٹ کرتے ایکسپورٹ کرتے تھے اور وہاں سے خریدتے تھے فوڈ اور یہ چیزیں کھانے سے ریلیٹڈ جو ہیں. لیکن اگر ہم اس کو آگے دیکھیں تو رشیا کے پاس آپشنز اس کے لیے ہیں کہ اگر وہ سینکشنز لگتی ہیں تو وہ کیا کر سکیں گے. رشیا کو ہم ایران کی طرح یا نارتھ کوریا کی طرح نہیں لے سکتے, کافی بڑا ملک ہے اور کافی زیادہ اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں.
بہت
یہ ویسٹ کی اگر زیادہ جی
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب اور جناب عارف انصار صاحب, آپ دونوں صاحبان کا اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد اور ہمارے انجینئر تھے جان بریڈن. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.